الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. مضمون آج ایک نہیں ہے, مختلف مضمون ہے, لیکن کا مضمون یہی تھا اس لیے یہ آیت تلاوت کی, ورنہ مضامین آج کھانے جو ہیں مختلف انواع کے ہیں. ایک نوع کا کھانا, ایک قسم کا کھانا نہیں ہے, مختلف نوع کے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, کبھی دیکھا گیا کہ وہ بد نظری بھی کر رہے ہیں, کبھی دیکھا گیا وہ چوری بھی کر رہے ہیں, کبھی وہ دیکھا گیا ڈکیتی بھی کر رہے ہیں, کبھی دیکھا گیا وہ رشوت بھی لے رہے ہیں, کبھی دیکھا گیا کسی اور گناہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, کبھی دیکھا گیا تو مخلوط اس جہاں عورت اور مرد مخلوط ہوں ان مجالس کے اندر شرکت بھی کر رہے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا پھر؟ ان الصلاۃ تنہا کا معنی کیا ہوا؟ کیوں تنہا کا معنی روکنا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ تنہا کا معنی لوگوں نے منتہا سمجھ لیا. یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہی نماز پڑھی تمام انسان کے اندر جتنی برائیاں ہیں سب کی سب ختم ہو گئی. اس کی مثال اس طرح سے کہ ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو بخار بھی ہے, زکام بھی ہے, اور سینے میں انفیکشن بھی ہے, اور سب چیزیں سر میں درد بھی ہے. تو ڈاکٹر اس کو ایک دوائی دیتا ہے, پھر دوسری دیتا ہے, پھر تیسری, بھائی یہ سر درد کے لیے, یہ نزلے کے لیے, یہ جو ہے کھانسی کے لیے, یہ تمہارے سینے میں درد کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینے کے درد کی دوائی کھائے گا تو تمام بیماریاں اچھی ہو جائیں گی, بلکہ جو جو دوائی کھاتا جائے گا وہ وہ بیماری صحیح ہوتی جائے گی. تو اسی لیے پہلا قدم اللہ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو گے تو برائی سے تو رکو گے, لیکن اس کے بعد جب نماز, روزہ, حج, زکات اور تقویٰ سے رہنا شروع کرو گے تو تم پھر تنہا نہیں, پھر تم منتہا تک پہنچ جاؤ گے. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں نا, ارے مولانا داڑھی والے بھی تو کیا کیا کر رہے ہیں, خالی ہمیں ہی کیوں ٹوکا جاتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تنہا کا معنی کہ خالی نماز پڑھ لی تو سب چیزوں سے انسان پاک ہو گیا. نہیں, تنہا کا معنی کیا ہے؟ ابھی ابتدا ہوئی ہے, جب منتہا ہوگی پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ بھی تو ابتدا عشق ہے, ہنستا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدا عشق ہے, ہنستا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. حالانکہ شاعر نے کیا کہا تھا, ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دادا نے فرمایا کہ ابھی تو ابتدا عشق ہے, ہنستا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. تو آگے آگے کیا ملے گا؟ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے, اس کے اندر غیرت آتی ہے, یار یہ گناہ تو میں نہ کروں. پھر اس کے بعد روزہ رکھتا ہے, پھر اس کے اندر غیرت آتی ہے, یار کاش یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑوا دے. پھر اس کے بعد انسان حج کرتا ہے, پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ یار میں نے حج بھی کر لیا, اب تو یہ گناہ چھوڑ دوں. پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے, یعنی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو جب کرتا جاتا ہے تو پھر کیا ہے, جب منتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے تمام برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کوئی جواب سوال کرے تو جواب حاضر ہے کہ تنہا کا معنی منتہا نہیں ہے, یعنی نہایا یہ نہیں کہ جیسے ہی دو رکعت پڑی اور عرش محلہ پہ پہنچ گئے. نہیں, عرش محلہ پر پہنچنے کے لیے بہت وقت چاہیے, بڑے رگڑے چاہیے, پھر اس کے بعد انسان وہاں تک پہنچتا ہے. لہذا بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اور بیچارے جن کو معلوم نہیں, مجھے خود نہیں معلوم تھا, میں تو اللہ بس اچانک تفسیر معلوم قرآن دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی, میں نے کہا حضرات کو بھی بتا دوں. تاکہ کوئی انسان اگر سوال کرے کہ ارے مولانا صاحب آپ تو ٹوپی لگا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہو بھائی ابھی منتہی ہوں، منتہا نہیں ہوا ہوں ابھی، جب منتہا ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑوا دے یہ تمام چیزیں، یہ برائیاں مجھ سے چھڑوا دے. نمبر ایک مضمون. نمبر دو مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. دادا نے ارشاد فرمایا، بہت پرانا بیان ہے دادا کا، کہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار عناصر متضادہ سے پیدا فرمایا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. جہاں آگ ہوگی وہاں پانی جمع نہیں ہو سکتا، جہاں مٹی ہوگی وہاں ہوا آ جائے تو مٹی بھاگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا انسان کے اندر. اسی لیے مرنے کے بعد آگ آگ میں، مٹی مٹی میں، پانی پانی میں اور ہوا ہوا میں چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا کہ من ترابن، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تفسیر بیان القرآن کے اندر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں میں سے بھی سب سے جو چیز اعلیٰ نہیں، سب سے جو چیز معمولی تھی، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان کو آگ سے پیدا کیا، کیونکہ آگ میں حرکت ہے، آگ میں حرکت ہے. اگر آگ کو جلایا جائے تو آگ کیا ہے، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. ہوا سے نہیں پیدا فرمایا، کیوں؟ ہوا چلتی ہے تو ہلتی ہے. پانی ہے، اگر ڈالا جائے تو چلنے لگتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا تمہیں میں ایک ایسی چیز سے پیدا کر رہا ہوں جو نہ ہل سکتی ہے نہ جل سکتی ہے نہ خود حرکت کر سکتی ہے، اس چیز سے ہے انسان تجھے پیدا کر رہا ہوں. اب تو پیدا ہونے کے بعد تو غور کر کے تجھے کس نے پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا اور پھر اشرف المخلوقات بنایا، ملائکہ سے اونچا درجہ اللہ تعالی نے تجھے عطا فرمایا. یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. پانچ آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر نازل فرمائی ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے تو غور کرو کہ ہم نے کیا پیدا کیا. یہ زمین و آسمان پیدا کیے، چاند ستارے پیدا کیے، سورج پیدا کیا، یہ زمین بنائی، یہ انسان بنائے، یہ اتنا بڑا کارخانہ عالم ہے کہ اس سے بڑا کارخانہ عالم نہیں ہے. اور بعض سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کروڑوں سال سے آباد ہے، بعضوں نے کہا کہ لاکھوں سال سے آباد ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لاکھوں کروڑوں سال سے آباد ہے اور میرے حکم سے قائم ہے اور میرے حکم سے چل رہا ہے، ایک ذرہ برابر جو چیز میں نے پیدا کر دی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اسرافیل علیہ السلام کو حکم دوں گا تو اس کروڑوں سال سے چلنے والے کارخانے کو ایک سیکنڈ کے اندر میں ملیا میٹ کر دوں گا، یہ سب کچھ تباہ ختم ہو جائے گا، زمین آسمان باقی نہیں رہیں گے. تو فرمایا کہ جب میں پیدا کر سکتا ہوں تو میں ختم بھی کر سکتا ہوں. پھر فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، تم اپنے رنگ وقت اپنی زبانوں میں غور کرو. یہاں کوئی انسان اردو بولنے والا موجود ہے، کوئی پشتو بولنے والا موجود ہے، کوئی بلوچی بولنے والا موجود ہے، کوئی سندھی بولنے والا موجود ہے، کوئی ہنکو بولنے والا موجود ہے، کوئی انگریزی بولنے والا موجود ہے، کوئی فرانسیسی بولنے والا موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں بنائی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری نشانی ہے. دادا فرماتے تھے کہ یہ الوان کا اختلاف اور لسان کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بنایا ہے، آج ہم نے اس کو جھگڑے کا سبب بنا لیا. وہ کہتا ہے میں تو عرب ہوں، میرا قبیلہ تو بہت اونچا ہے، تم تو عجمی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب تم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوا سے رہتا ہے، چاہے وہ عرب کے اندر رہنے والا ہو چاہے وہ عجم کے اندر رہنے والا ہو. تو آج ہم نے اس کو کیا کیا, اس نشانی کو ہم بھول گئے. آج ہم نے سوچا کہ یہ نشانی تو اس لیے کہ کیا نام ہے, اس سے ہم لڑائی جھگڑا کریں, میں تو فلانا ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں تو فلانا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں کس لیے بنائی؟ تاکہ لتعارفوا, تاکہ کیا ہو, ایک دوسرے سے متعارف ہونے میں آسانی ہو, تمہارے تمہارا تعارف ہو جائے ایک دوسرے سے. اللہ نے اس لیے یہ چیز بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, یہ زمین اور آسمان جو قائم ہے, بِأَمْرِهِ, یہ اللہ کا حکم سے قائم ہے. جس دن اللہ کا حکم ختم ہو گیا, یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا, اللہ نے چاند کو کہا کہ اس وقت نکلنا ہے, اس وقت ڈوبنا ہے, اس کے بعد سے چاند اسی وقت نکلتا ہے اور اسی وقت ڈوبتا ہے. سورج کو کہا اسی وقت نکلنا ہے اور اس وقت ڈوبنا ہے, تو سورج اسی کام کے اندر لگ گیا. آسمان کو کہا بارش برسانی ہے, تو آسمان بارش برسانے میں لگ گیا. زمین کو کہا کہ زمین تجھے کھیتی اگانی ہے, تو زمین کھیتی اگانے کے اندر لگ گئی. تو غرض اللہ تعالیٰ نے جتنی کو پیدا فرمایا بھی امری, اپنے حکم سے, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کے کام میں لگا دیا, تو وہ چیز کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. پھر دادا مزاحیہ فرماتے تھے کبھی کسی نے نہیں سنا کہ آج جبرائیل علیہ السلام ایک طول بخش لے کر کے گئے اور فرمایا کہ سورج آج ایک گھنٹہ نکلے گا, کچھ فنی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے. سنا اس پر کسی نے؟ کتنے دادا پر دادا کہاں سے کہاں تک گزر گئے. ارے اتنا اچھا مضمون تو رہ گیا ایک آج سے, اس کو پھر بیان کر دیتا ہوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز برائیوں کو روکنے والی ہے. یہ سوال عموماً لوگ کرتے ہیں, دنیا دار لوگ کہہ رہے ہم نے تو بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے, جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں حرمین میں, وہاں جیبیں کاٹ لیتے ہیں. تو اس کا جواب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معروف القرآن کے اندر دیا ہے, کیونکہ یہ دادا کے خلیفہ بھی ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالی نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے, لیکن پھر بھی محبت کے اندر مجھ جیسے ناکارہ کے بیان میں آ جاتے ہیں, تو اس لیے ان کو سنا دیتا ہوں دوبارہ. اور یہ ہمارے اکابرین کا وتیرہ بھی رہا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا, ایک گھنٹہ ایک شخص آیا دیہاتی, بھاگتا ہوا دیہاتی, عالم عالم نہیں تھا, دیہاتی آیا, کہا حضرت بڑی بھاگ کر کے آیا ہوں, افسوس کہ آپ کا بیان ختم ہو گیا. حضرت وہیں مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور پورا ایک گھنٹے کا بیان اس کو سنا دیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر, دیکھو نماز تو ابتدائی برائیوں کو روکنے والی ہے. تو فرمایا تنہا کو منتہا سمجھ لیا لوگوں نے, تنہا کو منتہا سمجھ لیا کہ آخری درجہ ہے, بس نماز پڑھ لی اس کے تو کوئی گناہ باقی نہیں رہا. اس کی مثال میں نے ابھی دی تھی آپ کے آنے سے پہلے, جیسے ڈاکٹر ایک انسان بیمار جاتا ہے, آج کل تو بیماری چلی رہی ہے, کسی کو کھانسی بھی ہے, بخار بھی ہے, نزلہ بھی ہے, زکام بھی ہے, سر میں درد بھی ہے, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ہر ایک کی الگ الگ دوائیاں لکھ دیتا ہے. کیوں, آج کل کمائی ہے یہی ہے بھائی, ہاں جتنی زیادہ دوائیاں ہوں گی اتنی زیادہ ڈاکٹر کی کمائی ہوگی, تو ڈاٹائی لکھ دیتا ہے. اب ایک انسان اگر سینے کی دوائی کھا لے اور یہ سوچے کہ میں تمام بیماریاں میری دور ہو گئی, تو دور ہوں گی نہیں دور ہوں گی. تو اسی طریقے سے نماز سے تو ابتدا ہوگی, روزہ حج زکاۃ جہاد یہ اب ان میں شریک ہوگا, تو اللہ تعالیٰ پھر تمام برائیوں سے اس کو پاک فرما دیں گے. یہ وہ بات تھی جو رہ گئی تھی آپ سے. قرآن اٹھاؤ یار, ایک قرآن کریم اٹھا کے لیے. جو پانچ نشانیاں تھیں نا, وہ پانچ نشانیاں میرے ذہن میں آیت نہیں رہی, باقی نشانیاں تو انشاءاللہ پوری ہیں. اللہ. ہاں ایک بات اور سن لے بھائی, یہ ہے سورہ روم آیت نمبر 16-17-18, آیت نمبر 16-17-18 اور پارا نمبر ہے 21 اور سورت سورہ روم, اس کے اندر تین آیتیں, فسبحان اللہ حین تمہ وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. یہ تین آیتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تین آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے با وفا کا لقب دیا تھا. وابراہیم الذی وفا, کہ ابراہیم ہمارے با وفا اور با عہد بندے تھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو انسان رات کو یہ آیتیں پڑھ لے گا آیت نمبر 16-17-18 تو اس نے دن میں جتنے اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالی ان اعمال کے اندر جو اس سے کوتاہی ہوئی ہوگی وہ تمام کوتاہیوں کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے. اور اگر صبح اس نے پڑھ لی ہے یہ پڑھ لی تین آیتیں, صرف تین آیتیں, ایک منٹ بھی نہیں لگتا, اور تین آیتیں اگر صبح میں پڑھ لی تو دن بھر میں اس نے جتنے اعمال کیے, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, جتنے بھی کیے, اس میں جتنی کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے. اور یہ حدیث کا یہ لکھا کہا ہے تفسیر روح المانی کے اندر موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ لے. تو میں نے پانچ نشانیوں کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ, میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ, پھر تم کو انسان بنایا. تم مٹی سے کیوں پیدا فرمایا؟ اب کل یقین صاحب آئے تو دوبارہ سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان چار عناصر متضادہ سے پیدا ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا, چار عناصر متضادہ ہیں, کوئی بھی کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اللہ نے ان کو مجتمع فرما دیا, اور یہ تقریر دادا نے خود فرمائی, فرمایا آگ پانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, مٹی ہوا کے ساتھ نہیں رہ سکتی, لیکن اللہ تعالی نے اس میں بھی سب سے معمولی چیز سے مخاطب فرمایا کہ اے انسان تو اکڑ مت, میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کے اندر حرکت موجود ہے, اگر جلاؤ تو اوپر چلی جاتی ہے, ہوا میں حرکت موجود ہے, چلنے لگتی ہے, پانی کے اندر حرکت موجود ہے, اگر گرا دیا جائے تو آگے کو چلنے لگتا ہے, لیکن مٹی ایسی پڑی کی پڑی چیز ہے کہ جہاں پڑی ہے وہیں پڑی ہے. اللہ نے فرمایا ایسی معمولی اور پڑی ہوئی چیز سے تجھے پیدا کر رہا ہوں, ثم اذا انتم بشر, پھر اس کے بعد تجھے کیا کیا میں نے, انسان بنایا, پھر اس کے بعد تنتشرون, سارے عالم کے اندر تجھے پھیلا دیا, سارے عالم کے اندر تجھے پھیلا دیا. اگر تو غور کر کہ یہ چیز مٹی سے کیا چیز بن سکتی ہے, مٹی سے کیا چیز بہت زیادہ مکان بنا لیتا ہے, لیکن ایک اللہ نے انسان کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے مٹی سے بنایا, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی اللہ نے, گردے رکھے کہ اگر پانی پیتا ہے انسان گردے اس کو فلٹر کر کے صاف کر دیتے. کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آنکھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے, آج کل جو کہتے ہیں نا کیمرہ اتنے میگا پکسل کا ہے, تو انسان بہت زیادہ 100 میگا پکسل کا بنا لے گا, اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کو 575 میگا پکسل کا بنایا ہے اللہ نے. اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی اللہ کی کہ کتنی دور انسان دیکھ سکتا ہے. پھر پردہ لگایا, کیمرے کے آگے کور ہوتا ہے نہیں ہوتا, اللہ نے پردہ لگایا, دیکھو حرام آ جائے تو بند کر لے, جب وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے, جب وہ ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے. دین تو آسان ہے, ہم نے دین کو مشکل پائے کہ الو کی طرح دیکھتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ, ارے یہ جو واہ واہ ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد آ میں تبدیل ہو جائے گی, حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمت اللہ فرما رہے تھے، سفر کرتے کرتے ٹرین ایک جگہ رکی، برابر میں ایک ٹرین اور آ کر کے رک گئی، تو ایک جو آدمی بیٹھا تھا اس ٹرین کے اندر ایک سکھ جوڑا بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، سکھ تھے. وہ آدمی اس کی بیوی کو دیکھنے لگا تو اس سکھ نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ تو جتنا بھی دیکھ لے لیکن یہ رات کو سوئے گی میرے پاس ہی، تو جتنا بھی دیکھ لے. تو دادا فرماتے تھے یہ احمقانہ عمل ہے کہ دیکھنا اپنے دل کو جلانا ہے اور کیا ہے. فرماتے تھے انسان کا دل انسان کیا ہے، انسان کو تکلیف دینا حرام ہے یا نہیں، اور خود جو انسان گناہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. تو فرمایا اپنے آپ کو اب تکلیف دینا حرام ہوا یا نہیں ہوا، تو کیوں حرام کام کرتے ہیں؟ فرمایا حلال اللہ نے کیا کیا ہے، حلال راستہ بتلایا ہے، آسان راستہ بتلایا ہے، ارے ان حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حلال چیزیں تمہارے لیے بہت ہیں، حلال چیزیں تمہارے لیے اللہ نے بہت پیدا فرمائی ہے. اور پھر یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی ہے، بہت مختصر سی ہے. پھر اس کے بعد آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا دے کہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، کہ ہم اللہ پاک کو دیکھ لیں. جس رب کو دیکھا نہیں، آمنا باللہ، انسان کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں لیکن یا اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یا اللہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن جو باتیں آپ نے بیان فرمائی یا اللہ وہ سب برحق ہے، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ، ایمان مجمل و ایمان مفصل میں کیا سکھلایا گیا، آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان لایا میں اللہ پر اس کے ملائکہ کے اوپر، نہ ملائکہ دیکھے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، کتابوں کو دیکھ لیا، وہ ایک کتاب قرآن کریم کو دیکھا، وہ رسولی نبیوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لا رہا انسان. وہ دادا نے فرمایا کہ کیا ہوگا انسان کے عشق، اللہ نے انسان کے اندر اتنا عشق و محبت کا مادہ رکھا ہے کہ فرمایا کہ اگر زمین کے اندر سر سجدے میں سر رکھ تو زمین کو آسما کر دے. اللہ نے اتنا عشق رکھا ہے انسان کے اندر کہ زمین پر سر رکھے، سجدے میں سر رکھوں تو آسما کر دوں. فرمایا جب اس کی محبت کو جوش آتا ہے اور یہ اللہ کی محبت کے اندر تڑپتا ہے، تو دادا نے فرمایا کہ اللہ کی محبت بھی تڑپنے لگتی ہے کہ میرا بندہ، ایک بندہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے غم اٹھا رہا ہے کہ میں اس غم کو برداشت کر لوں، کہیں مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دوستو دنیا کے اندر کافر فاسق فاجر ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میں اس کے اوپر ایمان لایا، میں کیسے گناہ کر لوں، جو تکلیف آئے گی میں اس کو برداشت کروں گا، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش نہ آئے گا؟ جب ماں کی محبت کو جوش آ جاتا ہے، ماں کی ممتا کو جوش آ جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے رو رہا ہے، تو ماں کی ممتا اس کو سینے سے چپٹا لیتی ہے، اپنا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال لیتی ہے. دادا نے فرمایا اپنے ہاتھ کے جو ہے پیچھے سے لے کر اس کو سینے سے چپکا لیتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں لے کر کے اس کو اپنی رحمت سے اسی طرح چپکا لیتے ہیں. اے میرے بندے، یہ دنیا کی معمولی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، جب تو یہ زندگی گزار کر کے آئے گا تو میں نے تیرے لیے ایک ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کے بارے نہ کسی نے کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی قلب کے اوپر اس کا خیال گزرا ہے. غم حسرت ہزار کھائے ہیں، غم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو پائے ہیں. دادا نے فرمایا اللہ کا راستہ کیا ہے، غموں سے اللہ کا راستہ ملتا ہے. انسان غم سے بچ جائے کیا کرے، غم اٹھا لے. فرمایا یہ غم معمولی غم نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے کا غم ہے. فرمایا اللہ کے راستے کا کانٹا اگر اس کو ساری دنیا کے پھول سلامی پیش کرے تو فرمایا اللہ کے راستے کے کانٹے کا غم حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے اللہ جتنے بڑے ان کا راستہ بھی تو اتنا بڑا ہے. اللہ جتنے بڑے ان کا راستہ بھی اتنا بڑا ہے. آج انسان سوچتا ہے اگر میں گناہ کر لوں گا تو بڑا مزہ آئے گا. ارے ظالم یہ سوچ کہ انسان نے ہمیں اللہ نے 5.5 فٹ 6 فٹ کا قد عطا فرمایا, اس میں کتنی چیزیں عطا فرمائی. آج ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ارے ظالم یہ تو احساس کر کہ ہمیں کس نے پیدا کیا, آنکھوں میں روشنی کس نے رکھی, منہ میں قوت گویائی کس نے رکھی, کانوں میں سنوائی کس نے رکھی, زبان میں چکھنے کا کس نے رکھا, ہاتھوں میں پکڑ چلنے کی قوت کس نے رکھی, پاؤں کے اندر چلنے کی قوت کس نے رکھی, معدے کے اندر کھانا ہضم کرنے کی قوت کس نے رکھی. یہ دادا نے ایک عجیب بات فرمائی تھی, فرمایا کہ جب بیت الخلاء انسان جاتا ہے تو کیا دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور نکلنے کی دعا کیا ہے, غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, کہ تعریف تمام اللہ اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اذیت دینے والی چیزوں سے نجات عطا فرما دی. فرمایا اب اذیت کیا ہے, فرمایا اذیت کیا ہے, ایک ہوا رک گئی, اب کیا ہے, مچل رہا ہے, یا اللہ کسی طریقے سے یہ ہوا نکل جائے, ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کوئی چورن ایسا دے دیجئے, کوئی ایسی چیز دے دیجئے, ایک ہوا نکل جائے. فرمایا انسان اتنا عاجز ہے کہ ایک ہوا کے رک جانے کے اوپر انسان تڑپ جاتا ہے, بے چین ہو جائے, چیخنے اور چلانے لگتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی کہ غفرانک, یعنی کیا مطلب, الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اذیت دینے والی چیزوں سے کیا کیا, پناہ عطا فرمائی. یا پھر کیا ہوا, موشن لگ گئے, اب کیا ہے, منٹ منٹ کے اوپر بھاگا جا رہا ہے, ادھر آتا ہے شلوار باندھتا ہے, پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے, پھر بھاگتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما دے, یا اللہ مجھے. تو دادا نے فرمایا انسان کتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے کہ ایک ہوا داشت نہیں کر سکتا. ایک بادشاہ, اس کی ہوا بند ہو گئی, تو اس نے کہا کہ بھائی کسی بزرگ کی دوائیاں کے علاج کیا, تو کہا بزرگ کو لے آؤ جو دم کرے میری ہوا نکل جائے. تو ایک بزرگ کو لے آئے, انہوں نے دم کیا, ہوا نکل گئی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہا اچھا ہو جا, بیعت کر لیا. وہ کچھ دنوں کے بعد عید کی نماز ہو رہی تھی, وہ بزرگ بھی نماز پڑھ رہے تھے, بادشاہ بھی وہاں موجود تھا, ان بزرگ کی ہوا نکل گئی, ان بزرگ کی ہوا نکل گئی. تو لوگوں نے بادشاہ کو جا کر بتایا آپ کے پیر صاحب کی آج ہوا نکل گئی مسجد کے اندر, اور عید کی نماز تھی, لوگ کیا کہیں گے, آپ کیسے پیر سے بیٹھے. تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا, جس کی مریدی دو ہواؤں کے درمیان ہو, کہ اس کی جب بند ہوئی تو مجھ سے بیعت ہو گیا اور میری نکلی تو توڑ دیا, تو مجھے اس کی کیا فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا نازک بنایا ہے, ذرا سا کان کے اندر درد ہو جائے, یہ انگلی دروازے کے اندر آ جائے اتنی سی. اب ایک انسان کیا کہتا ہے, یا اللہ اوف کیا ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھے. اگر انسان کہے ظالم 5.5 فٹ کے اندر سے یہ آدھے انچ کی انگلی آ گئی تو اس سے تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے, وہ کہتے تو دیکھا دیکھ تجھے بھی پتا. دادا نے فرمایا کہ گناہوں کی لذت, فرمایا اس کی مثال کیا ہے کہ گناہگار انسان کبھی یہ نہیں بتاتا کہ مجھ پر کیا مشکل ہے. پھر دادا نے ایک لچن آیا عجیب لطیفہ, فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک صاحب نے وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا, اس کے اندر ایک خیمہ تھا, خیمے کے اندر جو دیکھنے کا کچھ ٹکٹ رکھا ہوا تھا, کچھ پیسے دو ٹکٹ دو اندر دیکھ لو. تو جو نکلتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی اندر ہے کیا, وہ کہتے تھے جا کے دیکھو. تو دادا نے فرمایا اندر کیا ہوتا تھا کہ دو آدمی کھڑے تھے, اب جیسے ہی آدمی سر اندر ڈالتا تھا وہ دو آدمی سر پکڑ لیتے تھے, اور تیسرا جو کھڑا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں جوتا ہوتا تھا, وہ تین جوتے اس کے سر پر مارتا تھا. تو اب جو باہر نکلتا تھا وہ کیا کہتا تھا, وہ یہ نہیں پتا تھا کہ میں, وہ کون کہے گا میں جوتے کھا کر آ رہا ہوں. پانچ روپے میں میں نے تین جوتے کھائے. وہ کہتا تھا نہیں آپ بھی دیکھیے, آپ بھی دیکھیے. تو فرمایا کہ گناہگار انسان کیا کرتا ہے, گناہوں کی نحوست نہیں بتاتا, اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو. جب اللہ تعالیٰ اتنے رب العالمین ہے, انسان کو پیدا کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, پھر دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں, پہلی دفعہ پیدا فرمایا, پھر فرمایا دوبارہ ماروں گا, پھر فرمایا دوبارہ پیدا کروں گا, پھر فرمایا دوبارہ حساب و کتاب لوں گا, زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب تم سے لوں گا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک قدم کا حساب لوں گا. تمہیں ایک سانس دی تھی میں نے, اس سانس میں تم نے کیا کیا, کیا عمل کیا. جو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے, انسان سوچے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ زندگی کا لمحہ تجھے دیا تھا, اس کے اندر تو نے کیا کیا, کیا جواب ہوگا. تو دادا فرماتے تھے اللہ کے بندو, اللہ کے لیے رحم کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے, بکریوں کے اندر سے ایک بچہ نکل کر کے بکری کا بھاگا, موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے. تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے بچے کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے, پھر اس بکری کے بچے کو پکڑا, پکڑ کر کے اس کے کانٹے نکالے, کانٹے نکال کر کے فرمایا ظالم اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتا. تب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ جس بندے کا اتنا صبر اور اتنا حلم ہے اس کو تو نبوت ملنی چاہیے, اس کو نبوت ملنی چاہیے. تو دوستو اللہ کے حلم سے انسان یہ نہ سمجھے کہ ارے ہم نے گناہ کر لیے ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے, جب پکڑ آتی ہے, وقارون وفرعون وحامان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو ہلاک کیا, وفرعون فرعون کو ہلاک کیا, حامان کو ہلاک کیا, اور کیا فرمایا, فرمایا اس کے اندر عبرت ہے. جو انسان عبرت پکڑنا چاہے, اب ایک انسان سوچے ہی نہ کہ اس کے اندر عبرت کیا ہے تو وہ انسان کیا کرے گا. لیکن جو انسان عقل مند ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے, فہم سلیم عطا فرمائی ہے, وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ رب العالمین جو دونوں جہاں چلا سکتا ہے. ایک انسان موٹر سائیکل چلانے والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, ارے چھوٹا سا تو ڈرائیور ہے یہ. اور ایک انسان 40 ویلر ٹرک چلاتا ہو تو کیا کہتے ہیں, کتنی بڑی گاڑی چلانے والا ہے. تو ایک انسان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گئے تو دوستو کسی کی بخشش نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کے لیے, دادا فرماتے تھے اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو. یہ گناہ کسی لذت عارضی ملتی ہے, فرمایا لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی, لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی. تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس سے ایک شخص نے کہا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے بدنظری کی عادت ہے. حضرت نے فرمایا جب نظر ڈال لیتے ہو تو کتنے دن تمہارے دل کے اندر بے چینی رہتی ہے. اس نے کہا حضرت 3 دن بے چینی رہتی ہے کہ یار اس کی ناک ایسی تھی, آنکھیں ایسی تھی, نقشہ ایسا تھا. وہ فرمایا جب نظر نہ ڈالو, فرمایا حضرت تھوڑی دیر کی. تو فرمایا کون سی چیز اچھی ہے, ڈالنا اچھا ہے یا نہ ڈالنا اچھا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت نہ ڈالنا اچھا ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے عین تمہاری طبیعت کے مطابق شریعت کا حکم نازل فرمایا. بھائی کیا ضرورت ہے دیکھنے کی, بولو بھائی کیا ضرورت ہے دیکھنے کی. اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیے, جوڑے بنائے, مرد کو بھی پیدا کیا, عورت کو بھی پیدا کیا. أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ جب انسان عورت کے پاس جائے تو اس کو سکون ملے. ازواج اللی تسکون علیہا، بیویوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ سکون کے لیے پیدا کیا ہے. آگے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، ہم نے تمہارا ان دونوں کے درمیان کیا رکھا ہے؟ ایک مودت، مودت رکھی ہے. مودت کو معنی کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مودت کا معنی ہے کہ جوانی کے اندر انسان کو کیا ہے، طبعی طبعی محبت ہوتی ہے، کیونکہ جوان ہے، اب دل چاہتا ہے حوض میں جائے. ہاں بھائی حلال ہے، کیا ہے اس میں، یا شرمانے کی کیا بات ہے؟ بیوی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو لے کر حوض میں جاؤ، کلفٹن جاؤ، کبھی چھولے کھا کر کے آؤ، کبھی چاٹ کھا کر کے آؤ. لیکن آج کل حالات ایسے نہیں ہیں، نہیں نکلنا چاہیے. تو اب دل چاہ رہا ہے اس کا، فرمایا مودت اس کا نام ہے. اور مودت و رحمہ، اور رحمت کس لیے فرمایا؟ فرمایا اب دونوں بوڑھے ہو گئے، اب رحمت سے کام چلاؤ بھائی. اب کیا ہے؟ اب رحمت سے کام چلاؤ، اب شفقت کا معاملہ کرو کہ اس نے اتنی زندگی میرے ساتھ گزار لی، اتنا عرصہ گزار لیا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی، اتنی عرصہ گزارا، میرے بچوں کو پالا، چلو اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ گزارا کر لو. سمجھ آ گئی؟ مودت اور رحمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نشانی ہے کہ میں نے تمہیں، اگر اللہ تعالیٰ سارے ہی انسان پیدا کر دیتے تو ہر انسان کیا کرتا؟ ایک دوسرے کو ہی دیکھتا رہتا. اچھا آپ بھی آ گئے، اچھا آپ بھی آ گئے. اب کیا ہوتا ہے، 11 بجتے ہیں، انسان کے گھر جانا ہے ذرا، وہ بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے. اب کیا ہے وہ ضروری کام؟ کیا ہے وہ جو سب کو پتا ہے ضروری کام ہے، انسان کو گھر جائے گا، ملے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، ملے گا، بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات بنایا ہے انسان کو چلانے کے لیے. لیکن حرام ایک انسان، یہی چیز، یہی کام جو انسان حلال طریقے سے کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، نکاح پڑھواتا ہے اور کیا کہتا ہے، قبل تو میں نے قبول کر لیا. اب جو اس کے اندر مودت اور رحمت ہے، لیکن یہی کام ایک انسان حرام طریقے سے کرتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کام انسان حرام طریقے سے کرے، قبیل تو نہ کہے، حرام طریقے سے زنا کرتا ہے، فرمایا ساری زندگی پریشان رہے گا، ساری زندگی پریشان رہے گا. کام ایک ہی ہے، لیکن ایک کام اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کے کر رہا ہے، اور ایک کام اللہ کے حکم کے تابع ہو کر نہیں کر رہا. خالی ایک لفظ کہنا ہے، ایک لفظ تو کہنا ہے، بھائی دولہا کیا کہتا ہے؟ جی مجھے قبول ہے، بس. اس قبول کے بعد ساری چیزیں جائز ہیں اس کے لیے. اور ایک انسان ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے قبول ہے، وہ جاتا ہے زنا کرتا ہے. اب کیا ہے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے نکاح کو کیا کیا، آسان کر دیا، نکاح کو آسان کر دیا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر قوت ہے تو تم نکاح کرو. کیوں؟ کہ نکاح جو ہے یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور اگر نہیں کر سکتے فعلم یستطے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، غریب ہے انسان، تو کیا ہے، فعلیہ بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو. جب انسان جوانی کے اندر نکاح کر لیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان چیخ پڑتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی مجھ سے بچا لی، اس نوجوان نے اپنی جوانی مجھ سے بچا لی. آج لوگ ایک ایسی غلطی کے اندر مبتلا ہے، ایسی جہالت کے اندر مبتلا ہے کہ جی ہمارا بچہ تو جب ڈاکٹر بن جائے گا جب ہم شادی کریں گے، ہماری بچی ابھی تو ڈاکٹر بن رہی ہے، ابھی تو ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے. کیا ہے، اب جب بچی 40 سال کی ہو گئی، اور جب بچہ 40 سال کا ہو گیا، اب اس کا نکاح کرا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر بچی اور بچے نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کا سارا وبال ان کے والدین کے اوپر آتا ہے. سارا وبال کس کے اوپر ہے؟ والدین کے اوپر ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، عمر ہوئی بالغ ہوئے نکاح کر دیا, شادی کر دی. کیوں؟ اب مادی دور ہے, مادیت سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی تم بہو تو لا رہے ہو, اگر وہ خود تیار ہے دیندار ہے تو تم بہو تو لے کر کے آ رہے ہو, کھلاؤ گے کہاں سے, سلاؤ گے کہاں سے؟ ارے اللہ تعالیٰ تجھے کھانے کے لیے دے رہا ہے, کیا ایک روٹی اس کے کھانے کے لیے نہیں دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ تجھے رہنے کے لیے دے رہا ہے اس کے لیے نہیں دے گا؟ ایک کمرہ چاہیے اس کے لیے, کمرہ اس کے لیے کر دے, ضروری ہے اس کے لیے؟ وہ سوچتا ہے نہیں, پہلے پڑھوں گا, پھر اس کے بعد 40 سال کا ہوں گا, پھر اس کے بعد کماؤں گا, کمانے کے بعد جب میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے پھر اس کے بعد گھر بناؤں گا, گھر بنانے کے بعد گاڑی خریدوں گا, گاڑی خریدنے کے بعد پھر اس کے بعد شادی کروں گا. ابھی اب تو بڈھا ہو گیا, اب کیا شادی کر رہا ہے؟ جو زندگی اب تو میری عمر اللہ اللہ کرنے کی, اب شادی کی عمر ہے تیری؟ شادی کی عمر تھی 17 سال, 18 سال, 19 سال, 20 سال ہے, یہ عمر ہے نا. جوان ہو کر کے چپ بیٹھا ہوا ہے, شرمانے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ اب جب 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, اب شادی کر لی, اب صاحب جناب بچہ ہو گیا, اب بیگم صاحبہ آگے آگے چل رہی ہیں, یہ بڑی میاں پیچھے جو ہے بچے کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کے بندے کس, اور عورتوں کی تعلیم اتنی ضروری ہے کیا؟ عورت اگر ڈاکٹر, شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد ڈاکٹر کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق اس کا علاج کر دے. عورت کے لیے یہ شریعت کے اندر کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ عورت کا علاج عورت کرے گی, عورت کا علاج عورت کرے گی یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ آج کل بنایا گیا ہے تاکہ لڑکیاں پڑھیں, تاکہ ان کو کیا ہے پڑھایا جاتا ہے, پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں, کرا رہے ہو نہیں, ایسے ہی بس تاکہ جنرل نالج اس کو حاصل ہو جائے, اپنے بچوں کی تربیت حاصل کر سکے. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تربیت حاصل, تربیت دے گی. اگر اس کو پڑھانا ہے قرآن پڑھائے, اس کو پڑھانا ہے بیشتی زیور پڑھائے, میں تو یار اس کو پڑھانا ہے, چلو بہت زیادہ اگر شریعت نے گنجائش دی ہے اس کو عالم بنا دے. اولاً تو عالم بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بیشتی زیور پڑھا دیا, اس سائی کا علم ہو گیا, اس کو معلوم ہے کہ جائز ناجائز کیا ہے, اب اس کی شادی کر دو بس. اب لگایا پڑھانے کے اندر, پھر اس کے بعد خطوط میں کیا لکھتے ہیں, ہماری بیٹی فلا کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے, دعا کر دیجئے, کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے, اگر بات باہر نکل گئی تو ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی. ظالم, بے عزتی میں تو نے خود ڈالا ہے, جب ڈال رہا تھا جب غیرت نہیں آئی, اپنی بے عزتی خود کروا رہا ہے, کیا ضرورت اتنا پڑھانے کی؟ اب جب لیا بچی نے, ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی, پروفیسر بن گئی, اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان جب میں نے پڑھ ہی لیا ہے تو اب میں کام بھی کر ہی لوں, کیا فائدہ ہوگا آپ نے اتنا خرچہ کیا پڑھنے کا؟ اصل مقصد کی طرف آ گئے, اب اصل مقصد کی طرف آ گئے. اب اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم. میں بتاتا ہوں یہ سازش کیا ہے, فون اٹھاؤ. سازش کیا ہے کہ اب میاں نکلے گا کام کے لیے, اب بیوی بن گئی ڈاکٹر, اب بیوی کو بھی تو نکلنا ہے کام کے لیے, اب بیوی کو بھی نکلنا ہے کام کے لیے. اب نسل مسلمانوں کی کیسے تباہ ہو رہی ہے, اب بچہ ہو گیا, اب بیوی لے کے جا نہیں سکتی اسپتال, اسپتال میں چھوڑیں گے بچہ؟ وہ مدرسہ تھوڑی ہے جہاں پر استانیہ بچے لے کر کے آ جاتی ہے, وہ تو اسپتال ہے, وہ تو کہیں گے باہر نکالو اس کو. اب کیا کھولے, وہ کیا کہتے ہیں اس اسکول, مونیسٹری, نرسری اسکول, نرسری اسکول, کہ آپ صبح نکلے اور ایک وہ جس کے اندر پہلے لوگ آلو اور بیگن لے کر آتے تھے ٹوکری, اس کے اندر بچہ رکھے, ایک فیڈر کی وہ رکھے اور وہاں گیٹ کے اوپر پکڑاتے ہوئے چلے جائیں. اب ان کا کام ہے ہگانا متانا, کھلانا پلانا. شام کو جب ماں باپ میاں بیوی واپس آ رہے خوش خوش, اب وہاں سے وہ ٹوکری لی گاڑی کے اندر پیچھے واپس آ گئے. اب بچہ سوچتا ہے جب کچھ بڑا, ظاہر سی بات ہے بچے کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, ماں باپ کو کیسے پہچانتا ہے وہ, جب ایک شکل دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے. آج کیوں بچے ماں باپ کے نافرمان ہے؟ اسی وجہ سے نافرمان ہے کہ جب ماں نے ان کی محبت دینے کا وقت تھا تو ماں اپنے کام میں لگی رہی, باپ کا بس دینے کا وقت تھا, باپ نے وقت نہیں دیا, تو اب بچہ پہچانے کیسے اس کو, بچہ اس سے محبت کرے کیسے. اب کیا ہوا, جب بچہ بڑا ہو اس نے کہا اچھا اب میں بدلا لیتا ہوں, اب وہ اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کرا کر آ گیا. بھائی یہ تو دنیا ہے, یہ دنیا ہے, مکافات عمل چلے گا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم نے کیا کیا تھا, ٹوکری کے اندر ڈال کر کے وہاں پہنچا کر کے آ گئے تھے, بچہ لے جا کر کے ڈال دیتا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر, اب تڑپ رہے یا اللہ ہمارا بچہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا. اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت ماں کی گود میں کی ہوتی, ماں نے تربیت کی ہوتی, اس کو دودھ پلایا ہوتا, اس کا پخانا دھویا ہوتا, اس کی تربیت کی ہوتی, تو بچہ بھی ماں سے محبت کرتا. آج یورپ کا نظام آ گیا, نہیں نہیں صاحب ان کا بچہ, وہ تو 18,000 روپے دیتے ہیں نرسری کے اندر, وہ تو 25,000 روپے دے کر کے آتے ہیں, اور آج کل فخر محسوس کیا جاتا ہے. یعنی جو شخص یہ کام کرے وہ فخریہ ہو کہ صاحب ان کے بچے تو خود تھوڑی پالتے ہیں, بڑے امیر لوگ ہیں, نرسری کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اس سے اچھا تو وہ بھینس کے گوالے جو کہ ہم نے بھینسوں کو جو ہے باڑے کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ کون سی کی بات ہے. جانور بھی اپنے بچے کو الگ نہیں ہونے دیتا, جانور بھی بچے کو الگ نہیں ہونے دیتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ بلی کے بچے کو اگر آپ اٹھائیں, بلی کتنی سی ہے, اتنی سی بلی ہے, لیکن انسان کتنا ہے, 6 فٹ کا ہے, لیکن بلی کا بس نہیں چلتا کہ انسان کو پھاڑ دے, بڑھتی ہے, ڈرتی بھی تو ہے نا, جسم بھی تو دیکھو, لیکن کیا ہے محبت کیسی ہے اس کو. تو جب بلی ایک الگ نہیں کرتی, لیکن انسان آج جانور سے زیادہ گر گیا کہ وہ اپنے بچے کو نرسری کے اندر جمع کرا کر آ جاتا. تو دو نشانی آج ہو گئی, بھائی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے میری, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے. 3 مہینے ہو گئے بخار جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا, اللہ تعالیٰ سے قوت دے اور طاقت دے. آیا بھی اسی لیے میں جان پوچھ کے دیر سے تھا, تاکہ اور ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا آنے کا, میں فجر بیٹھ کر کے پڑھی, اتنی بھی ہمت نہیں تھی اور اس کے بعد کچھ ہوش نہیں تھا. لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر پھر میں 10 بجے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ جب تمہارے پاس ایک علم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور میں سچ کہتا ہوں, خود میرے اندر قوت کہاں سے آئی اور میں نے کس طرح ناشتہ کیا اور 10 منٹ میں نہایا اور بھاگ کر یہاں پہنچ گیا. ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا ابا کو فون کر کے کہوں کہ ابا میرے اندر تو ہمت نہیں ہے, آپ ہی بیان کر. لیکن اللہ نے قوت اور ہمت عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ آپ اس بیان کو قبول بھی فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. کیونکہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میرے اندر ہمت نہیں تھی, میں آج بالکل ہمت کے قابل نہیں تھا, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ 3 نشانیاں باقی ہیں وہ انشاءاللہ یا تو اس اتوار کو سندھ بلوچ میں مغرب کے بعد, ورنہ اگلے جمعے کو یہیں پر سندھ بلوچ کے اندر بھی ایک مغرب تعشہ میرا بیان ہوتا ہے یا میں نہیں ہوتا تو ذیشان صاحب یہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو, میں نہیں ہوتا تو پھر یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ نہیں تو اولاً تو انشاءاللہ میں ہی ہوں گا, بیٹھ جا, میں ہی ہوں گا انشاءاللہ, طبیعت صحیح رہی اور آپ لوگوں کی دعا ساتھ رہی تو میں ہی ہوں گا, نہیں تو انشاءاللہ کیا نام ہے پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ ان 3 نشانیوں کو پوری کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے دادا سے یہ 5 نشانیاں خود سنی, لہذا یہ 5 نشانیاں اپنے دادا کی نشانی سمجھ کر سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی بہت ہو گیا, گرمی بھی بہت ہے بھائی. بھائی اس پرچوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالی سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ سنا اور سنایا گیا حاضرین حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم ہم یہاں ہمارے جتنے یہاں لوگوں کی شادیاں ہو گئیں، یا اللہ ان کے درمیان مودت اور محبت قائم فرما، یا اللہ رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اپنے کرم سے، یا اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیئے، اتباع شریعت و اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیئے. یا اللہ مجھے اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ قوت عطا فرما دیئے. یا اللہ اس قوت کو اپنے دین کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ قوت تو عطا فرما، لیکن ایسی قوت نہ ہو جو آپ کی نافرمانی میں خرچ ہو جائے. یا اللہ قوت وہ عطا فرما جو آپ کی فرما برداری کے اندر خرچ ہو جائے، آپ کو راضی کرنے میں خرچ ہو جائے، آپ کو خوش کرنے کے اندر خرچ ہو جائے. اے اللہ وہ قوت عطا فرما دیجئے. یا اللہ میرے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. حضرت میر صاحب و فیروز میمن صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. مکمل میرے والد صاحب کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو سفر ہوا اس کو قبول فرما لیجئے، شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات و غائبین و غائبات کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.